أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. آمنت بالله صدق الله العظيم. بے شک جو لوگ اپنے پشت کے بل پھر گئے جبکہ ہدایت ان کے سامنے ظاہر ہو چکی تھی، شیطان نے ان کے لیے بات کو مزین کر دیا اور ان کو دور کی امیدیں دلائیں، یہ اس وجہ سے کہ ان منافقوں نے کہا ان کافروں سے جو ناپسند کرتے ہیں اللہ کی نازل کردہ آیات کو کہ ہم بعض کاموں میں تمہاری اطاعت کریں گے اور اللہ جانتا ہے یہ چپکے چپکے کیا باتیں کر رہے ہیں، اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کو موت دیں گے اور فرشتے مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پشت پر، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیروی کی ایسے راستے کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور ان لوگوں نے اللہ کی رضامندی کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال کو ختم کر دیا. کیا وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو باہر نہیں نکالے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ہم یہ لوگ آپ کو دکھا دیتے، لیکن آپ ان کو پہچانتے ہیں ان کی علامات کے ذریعے سے، اور آپ ضرور بے ضرور ان کو پہچان لیں گے گفتگو کے انداز سے، اور اللہ تم سب کے اعمال کو خوب جانتا ہے اور ہم تمہیں آزماتے رہیں گے یہاں تک کہ ہمیں علم ہو جائے کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں، کون صبر کرنے والے ہیں، اور تاکہ تم سب کے حالات کا ہم تجربہ کر لیں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی جبکہ ہدایت ان کے سامنے ظاہر ہو چکی تھی، وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اللہ ان کے اعمال کو باطل کر دے گا. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل مت کیا کرو. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا پھر وہ مر گئے کفر کی حالت میں، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا. تو تم لوگ سست مت بنو اور صلح کی دعوتیں مت دو، اور تم بلند ہی رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا. یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو کھیل ہے اور غفلت کا سامان ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور خدا سے ڈرتے رہو تو اللہ تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دے گا، اور اللہ تم سے تمہارے اموال نہیں مانگتا. اگر اللہ تم سے تمہارا سارا مال مانگے اور زیادہ مانگے تو تم بخل کرو گے اور اپنے اندر کے کھوٹ کو نکال دو گے. تم بخل کرو گے اور اللہ تمہارے دلوں کے کھوٹ کو نکال دے گا. خبردار، تم ہی وہ لوگ ہو کہ جنہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ تاکہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرے گا تو وہ اپنی ہی ذات کے لیے بخل کرے گا، اللہ تو بے نیاز ہے اور تم لوگ محتاج ہو. اور اگر تم نے منہ موڑ لیا اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں دوسری قوم کو تبدیل کر دے گا اور وہ لوگ تم جیسے نہیں ہوں گے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں ابھی تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورہ محمد یعنی سورۃ القتال کی آخری آیات ہیں, آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 38 تک. آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 38 تک سورہ محمد کی آخری آیات آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ اور مفہوم ابھی میں نے بیان کیا ہے. تفسیر یہ ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں ان میں سے شروع کی کئی آیتوں میں, بلکہ آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 32 تک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا اور کافروں کا ذکر کیا ہے, خاص طور پر منافقوں کا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والوں کو کچھ ہدایات دی ہیں. سب سے پہلی جو آیت آج کے درس میں ہم نے پڑھی اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے منافقوں اور کافروں کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدى الشیطان سول لهم واملا لهم, کہ بے شک جن لوگوں نے, جو لوگ اپنے پشت کے بل واپس پھر گئے, منافق مراد ہیں کہ یہ منافق آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بظاہر اسلام قبول کر لیا, کلمہ بھی پڑھ لیا اور مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں, لیکن یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے اور باہر نکلنے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور کافروں سے مل کر باتیں کرنے لگے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان منافقوں کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدى, بے شک جو لوگ اپنے پشتوں کے بل مرتد ہو گئے ہیں یعنی دین سے پھر گئے ہیں, من بعد ما تبین لهم الہدى, جبکہ ہدایت ان کے سامنے ظاہر ہو چکی تھی, ہدایت ان کے سامنے ظاہر ہو چکی تھی, ان کو چاہیے تھا کہ اسلام قبول کیا ہے تو اسلام پر قائم رہتے, ہدایت جب ان کے سامنے واضح ہو گئی تو اس ہدایت پر جمے رہتے, لیکن وہ اپنے پشت کے بل واپس پھر گئے, واپس چلے گئے یعنی کفر کی طرف چلے گئے. آگے قرآن یہ کہتا ہے الشیطان سول لهم واملا لهم. اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پڑھتے تو مسلسل ہیں کہ من بعد ما تبین لهم الہدى الشیطان سول لهم واملا لهم, لیکن حقیقت میں من بعد ما تبین لهم الہدى کا تعلق پیچھے سے ہے اور الشیطان سول لهم واملا لهم یہ اگلا جملہ ہے کہ شیطان نے انہیں پٹی پڑھا دی ہے اور ان کو دور کی امیدیں دلائی ہیں. الشیطان سول لهم, سول یسول تسویل کے معنی ہوتے ہیں برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا, اور ہمارے حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا شیطان نے ان کو پٹی پڑھا دی. اردو کا محاورہ ہے کہ جناب اس نے تمہیں گمراہ کیا اور تم سے میٹھی میٹھی باتیں کی اور پھر تمہاری چیزیں لے کے بھاگ گیا اور تمہیں اسی طرح چھوڑ گیا. تو قرآن نے فرمایا الشیطان سول لهم, شیطان نے ان کے لیے بری باتوں کو مزین کر دیا یعنی ان کو پٹی پڑھا دی. واملا لهم, املا یملی املا کے معنی مہلت دینا, اور املا لهم کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے ان کو ان کے دل میں وہ دور دور کی امیدیں ڈال دیں, بھئی ابھی جلدی کیا ہے, بعد میں نیک بن جائیں گے, ابھی ایمان کا کیا ہے, چلو بعد میں کسی وقت ایمان قبول کر لیں گے, فی الحال تو دنیاوی منافع حاصل کرو, کافروں کے ساتھ اندر خانہ مل جاؤ. تو یہ امیدیں دلائیں شیطان نے کہ جناب فی الحال تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, اور دور دور کی امیدیں دلائیں. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں ہے جی. تو انسان کا یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کو امیدیں دلاتا ہے کہ بھئی یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے جلدی کیا ہے. اس کو قرآن کہتا ہے الشیطان سول لهم واملا لهم, شیطان نے ان کے لیے برائیوں کو مزین کر دیا, خوبصورت بنا دیا, برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کیا. واملا لهم, اور ان کو دور کی امیدیں دلائیں کہ بعد میں یہ ہو جائے گا اور تم کافروں کے ساتھ رہو گے تو تمہیں یہ فائدے حاصل ہوں گے. اس طرح کی دور کی امیدیں دلائیں جو بعد میں پوری نہیں ہوتی. الشیطان سول لہم واملا لہم, شیطان نے ان کو ان کے سامنے برائیوں کو مزین کیا اور ان کو دور کی امیدیں دلائیں. آگے آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان منافقوں کا حال ذکر کیا کہ یہ منافق جو ہیں جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں اور کافروں سے ملتے ہیں, وہ کافر جو وحی کو قرآن کو اور آپ کو ناپسند کرتے ہیں, تو یہ منافق ان کافروں کے پاس جا کر کہتے ہیں سنطیعکم فی بعض الامر, کہ ہم محمد کے پاس گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم مسلمانوں کے پاس گئے تھے, وہ تو ایسے ہی ہم ذرا ان کو جناب ان کے ساتھ ملنے کے لیے, ورنہ تو جو اندرونی معاملات ہیں اس میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے. تو یہ منافق ایسے ہیں کہ جہاں دیکھا تباہ برات وہیں گزاری ساری رات, اردو کا محاورہ ہے. تو جہاں ان کو دنیاوی نفع نظر آتا ہے تو اس کو اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ لوگ وہ ہیں کہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں اور کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں. تو آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا حال ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ, یہ اس وجہ سے کہ ان منافقوں نے کہا, کس سے کہا؟ ان لوگوں سے جو اللہ کی نازل کردہ آیات کو ناپسند کرتے ہیں, یعنی جو کھلے کافر ہیں, ان سے جا کر کہا. ان لوگوں نے ان کافروں سے کہا کہ جو اللہ کی نازل کردہ آیات کو ناپسند کرتے ہیں, کیا جا کر کہا؟ سنطیعکم فی بعض الامر, ہم بعض کاموں میں تمہاری اطاعت کریں گے. کافروں سے جا کر کہا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے. واللہ یعلم اسرارہم, اور اللہ جانتا ہے کہ چھپ کے چھپ کے کیا باتیں کرتے ہیں. واللہ یعلم اسرارہم, اور اللہ جانتا ہے ان کی چپ کے چپ کے باتیں کرنے کو. اسر یسرو, اسرار چپ کے چپ کے باتیں کرنا. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. تو اللہ تعالی فرماتے ہیں واللہ یعلم اسرارہم, اور اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے چپ کے چپ کے کیا باتیں کی ہیں اور کافروں سے چپ کے چپ کے جا کر کیا باتیں کرتے ہیں. آگے آیت نمبر 27 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ دنیا میں کر لیں یہ شرارتیں, لیکن دنیا میں ہمیشہ رہنا تو نہیں ہے, انہوں نے تو مرنا بھی ہے آگے. اس کو قرآن فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ, تو کیا حال ہوگا ان کا جبکہ فرشتے ان کو موت دیں گے, جبکہ فرشتے ان کو موت دے رہے ہوں گے. یضربون وجوہہم وادبارہم, اور ان کے چہرے پر اور ان کی پشتوں پر مار رہے ہوں گے. موت دیں گے اور ان کی روح نکالی جائے گی, اب مارتے ہوئے آخرت کی طرف لے کر جائیں گے. فکیف اذا توفتہم الملائکہ, تو کیا حال ہوگا جبکہ فرشتے ان کو وفات دیں گے یعنی موت دیں گے. یضربون وجوہہم وادبارہم, اور وہ مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پر بھی اور ان کے پشت پر بھی. اور اسی سے ملتی جلتی آیت 10ویں پارے میں سورۃ الانفال کے اندر بھی ہے کہ ولو ترى, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ولو ترى اذ یتوفى الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق, کہ اگر آپ دیکھیں اس وقت کو جبکہ کافر ان کی روح نکال رہے ہوں گے اور ان کے چہروں پر اور ان کے دبر کے اوپر مار رہے ہوں گے. قرآن مجید نے یہاں چہرے کا اور دبر کا ذکر کیا. چہرے کا مطلب چہرہ, دبر پشت کو کہتے ہیں, اور دبر اس جگہ کو بھی کہتے ہیں کہ جہاں سے گندگی نکلتی ہے. تو ہمارے استاد تھے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی قدس اللہ سرہ, استاذ المحدثین تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے، ہمارے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کے ساتھیوں میں سے تھے، تو ہم نے ان سے بخاری شریف پڑھی ہے۔ تو وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ جو قرآن مجید میں آ رہا ہے، دو جگہ سورۃ الانفال میں بھی آیا ہے اور یہاں بھی آیا ہے کہ فرشتے ان کی روح نکال رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر اور ان کے دبر پر مار رہے ہوں گے۔ فرمایا اشارہ اس بات کی طرف کہ جو چیز ان کے دبر سے نکلتی تھی جتنی وہ گندی تھی، اسی طرح وہ چیز جو ان کے منہ سے نکلتی تھی وہ بھی بہت گندی تھی۔ منہ سے جو گندی بات نکلتی ہے، جھوٹ ہے اور کفر کی بات ہے، معصیت کی بات ہے، وہ گندی، اور ظاہر ہے کہ پخانہ جو وہ تو ہوتا ہی گندا ہے، بدبودار ہے۔ تو اللہ تعالی نے یہاں یہ فرمایا کہ فرشتے ان کے چہروں کو مار رہے ہوں گے، ان کی پشت پر مار رہے ہوں گے۔ تو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ نے فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز ان کے دبر سے نکلتی تھی اور جو چیز ان کے منہ سے نکلتی تھی، نجاست میں، بدبو میں اور خباست میں بالکل ایک جیسی تھی۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، مشکا شریف میں حدیث موجود ہے کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جو رحمت کے فرشتے ہیں ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے، تباعد عنہ الملک میلن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اذا کذب العبد، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ ہمیں اس بدبو کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اللہ والوں کو بھی ہوتا ہے، فرشتوں کو بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت نمبر 27 میں فرمایا گیا فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو کیا حال ہوگا اس وقت جب فرشتے ان کو وفات دیں گے، موت دیں گے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پر اور ان کے دبر پر۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فأحبط أعمالهم، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیروی کی اس راستے کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ ان منافقوں نے کفر، شرک اور نفاق کا راستہ اختیار کیا، اللہ کو ناراض کر دیا۔ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیروی کی اس راستے کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور ان منافقوں نے اللہ کی رضامندی کو ناپسند کیا، اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کی رضامندی کو ناپسند کیا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے بھی ان کے اعمال کو ختم کر دیا، اللہ نے بھی ان کے اعمال کو ختم کر دیا۔ تو چونکہ انہوں نے دیکھنے میں یہ اسلام لائے لیکن اندر کافروں کے ساتھ جا کر مل گئے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی رضامندی کا کوئی خیال نہیں کیا۔ فاحبط اعمالهم، تو اللہ نے بھی ان کے اعمال کو ختم کر دیا۔ اعمال کو ختم کر دیا کہ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے تمام سازشوں کو اللہ نے ناکام بنا دیا، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مسلمانوں کے پاس آ کر نماز پڑھتے ہیں یا مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد میں جاتے ہیں تو ان کی نیکیاں بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہ صرف دنیاوی مقاصد کے لیے آتے ہیں اور نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس، منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کے دھوکہ دیتا ہے، اور وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑے سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤن الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دھوکہ دینے کے لیے وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ نماز اللہ تعالی کی بارگاہ میں تو قبول نہیں ہوئی، اس کو قرآن نے فرمایا کہ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا یعنی ختم کر دیا، یعنی ان کے نیک اعمال کا بھی ثواب ان کو نہیں ملے گا جو دیکھنے میں نیک تھے، حقیقت میں نیک نہیں تھے، دیکھنے میں جو انہوں نے نمازیں پڑھی مسجد میں آ کر مسجد نبوی میں حضور کے ساتھ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کی رضامندی کا کوئی خیال نہیں کیا، فاحبط اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال کو حبط کر دیا، ختم کر دیا۔ تو آیت نمبر 28 میں فرمایا گیا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ، یہ اس وجہ سے کہ ان منافقوں نے پیروی کی اس راستے کی جس نے اللہ کو ناراض کیا، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور ان لوگوں نے اللہ کی رضامندی کو ناپسند کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ختم کر دیا۔ آگے آیت نمبر 29 میں فرمایا گیا ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج اللہ اصغانہم، یہ منافق جن کے دلوں میں بیماری ہے، ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان، یہ منافق جن کے دلوں میں بیماری ہے، کیا یہ خیال کرتے ہیں لن یخرج اللہ اصغانہم کہ اللہ تعالی ان کے دلوں کے پوشیدہ کینے کو باہر نہیں نکالے گا؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں لیکن اندر ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، کفر ہے، شرک ہے اور نفاق ہے، تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اندر کی بات چھپی رہ جائے گی؟ اندر کی بات کبھی نہیں چھپی رہتی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اندر کی بات کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا ام حسب الذین فی قلوبهم مرض، کیا جن لوگوں کے دلوں کے اندر بیماری ہے انہوں نے یہ خیال کر لیا ہے اللن یخرج اللہ اصغانہم کہ اللہ تعالیٰ ان کے چھپے ہوئے کینے کو باہر نہیں نکالے گا؟ اصغان ذغن کی جمع، اور ذغن کہا جاتا ہے دل کے اندر چھپا ہوا کینہ جو کسی کی دشمنی پر مبنی ہو۔ کیا یہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ان کے چھپے ہوئے کینے کو باہر نہیں نکالے گا؟ اور یہ فی قلوبہم مرض، اس سے منافق مراد ہیں، اور یہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آتا ہے۔ تو دل کا جو مرض ہے وہ ہے نفاق، کینہ، حسد، عداوت وغیرہ۔ آگے قرآن یہ بات فرماتا ہے کہ یہ جو منافق ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دلوں میں جو کینہ چھپا کر رکھا ہے وہ چھپا رہے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کینہ ظاہر کر دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم یہ منافق آپ کو دکھا دیں گے، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، وہ منافق، اگر ہم چاہیں تو یہ منافق ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور آپ نے ان منافقوں کو ان کی علامات کے ذریعے سے پہچان لیا ہے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ان منافقوں کو ضرور بالضرور پہچان لیں گے ان کی گفتگو کے لہجے سے۔ یہاں تین جملے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمائے، پہلا جملہ ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، دوسرا جملہ ہے فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور تیسرا جملہ ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ۔ بعض مفسرین نے تینوں کو اکٹھا کیا ہے اور یہ کہا کہ یہ سب جو ہے لو کے تحت ہے، تو صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ اگر ہم چاہیں، اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم ان منافق، یہ منافق آپ کو کھلے طور پر دکھا دیں گے اور آپ ان کی علامات سے ان کو پہچان لیں گے اور آپ گفتگو کے لہجے سے بھی ان کو پہچان لیں گے۔ اس صورت میں یہ تینوں جملے لو کے ماتحت، لو کا مدخول بنتے ہیں، لیکن ہمارے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ سرہ اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں فرمایا کہ حضرت شیخ الہند نے جو ترجمہ کیا ہے وہ اس طرح کیا ہے کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اس کو علیحدہ رکھا ہے، فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ کو علیحدہ رکھا ہے، اور وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ کو علیحدہ رکھا ہے. اب اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان منافق، یہ منافق آپ کو دکھا دیں گے، اس طرح دکھا دیں گے کہ آپ ان کا نام آپ کو بتا دیں گے، ان کی باپ دادا کا نام، ان کا چہرہ ہم آپ کو دکھا دیں گے. آگے فلا عرفتہم بسیماہم، عرفتا یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی کے صیغے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے. تو حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا فلا عرفتہم بسیماہم، سو تو پہچان تو چکا ہے ان کو ان کی علامات کی وجہ سے، یعنی ان کی علامات سے آپ ان کو پہچان چکے ہیں. اور وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، یہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ ہے جس کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ آئندہ بھی گفتگو کے انداز سے ان کو پہچان لیں گے. تو گویا تینوں باتیں علیحدہ ہو گئیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو کھول کر ان کو آپ کو دکھا دیں گے کہ ان میں کون کون منافق ہے. دوسری بات یہ ہو گئی کہ فلا عرفتہم بسیماہم، آپ علامات سے ان کو پہچانتے ہیں، آپ نے علامات کے ساتھ ان کو پہچان لیا ہے، آپ نے ان کی علامات کے ساتھ ان کو پہچان لیا ہے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ضرور بالضرور ان کی گفتگو کے لہجے سے ان کو پہچان لیں گے، ضرور بالضرور ان کے گفتگو کے لہجے سے ان کو پہچان لیں گے. آگے قرآن کہتا ہے واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. اور یہ جو تین باتیں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے ان منافقوں کے نفاق کو ظاہر کر دے اور کھول کر ان کا نام اور ان کی شخصیت آپ کو بتا دے، ورنہ تو آپ علامات کے ذریعے سے ان کو پہچان چکے ہیں اور ان کی گفتگو کے انداز سے بھی آپ ان کو پہچان لیں گے. اس کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے یہ بات لکھی ہے کہ عثمان غنی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمائے، جو شخص کوئی چیز اپنے دل میں چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے چہرے سے اور اس کی سبقت لسانی سے ظاہر کر دیتے ہیں. عجیب بات ہے کہ جو اندر چھپی ہوئی بات ہے وہ عام طور سے چھپی ہوئی نہیں رہتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ظاہر کر دیتے ہیں. خود آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی جانتے ہیں، ایک آدمی آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھا، آپ کو خیال ہو بڑا مخلص نظر آ رہا ہے، دوسرا آدمی آ رہا ہے، اس نے اس سے زیادہ اچھا لباس پہنا ہوا ہے نیکی کا، مگر آپ کہتے ہیں کوئی فراڈی معلوم ہوتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی حس رکھی ہے انسان کے اندر کہ اگر کوئی مومن صادق مخلص ہوتا ہے وہ بھی چھپا نہیں رہتا، اور کوئی آدمی فراڈی منافق ہوتا ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے. کس طرح ظاہر ہوتا ہے؟ کبھی تو علامات سے ظاہر ہوتا ہے، کبھی لہجے سے اور جملوں سے، اس کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ جو اندر کی بات ہے وہ گفتگو کے اندر کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہے. چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی چیز اپنے دل میں چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے چہرے سے اور زبان کی سبقت لسانی سے ظاہر کر دیتے ہیں، یعنی دوران گفتگو اس سے کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جس سے اس کے دل کا اندر کا راز ظاہر ہو جاتا ہے. اور ایسا ہی ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے دل میں کوئی بات چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وجود پر اس چیز کی چادر اڑا دیتے ہیں. یہ عجیب بات ہے، اور یہ ہر انسان کے اندر چھٹی حس ہوتی ہے، اور وہ چھٹی حس بتاتی ہے کہ جو سامنے آدمی ہے یہ مخلص معلوم ہو رہا ہے یا منافق معلوم ہو رہا ہے، انسان کی چھٹی حس اس کو بتاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہیں تو یہ منافق کھول کر آپ کو دکھا دیں. فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ، اور آپ ان کو پہچان چکے ہیں ان کی علامات سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ان کو ضرور بے ضرور پہچان لیں گے بات کے انداز سے. لحن کہتے ہیں انداز کو، لہجے کو، آدمی کی بات کا انداز اور آدمی کا لہجہ، آدمی کے جو منتخب کردہ الفاظ ہیں وہ اس کے اندر کی بات کو اکثر ظاہر کر دیتے ہیں چاہے وہ کتنی احتیاط کرے چھپانے کی. اس کو قرآن کہتا ہے فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ، تو آپ ان کو پہچان چکے ہیں ان کی علامات کے ذریعے سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ضرور بھی ضرور ان کو پہچان لیں گے گفتگو کے لہجے سے، گفتگو کے انداز سے آپ ان کو پہچان لیں گے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تم سب کے اعمال کو جانتا ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون مخلص ہے، کون فراڈی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نفاق کو بھی اکثر ظاہر کر دیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی سچا ہے یا یہ آدمی منافق اور جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پردہ پوشی فرمائے. آگے قرآن مجید فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں اور ان آزمائشوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون صحیح معنی میں اللہ کے راستے میں قربانی دینے والا ہے اور کون صبر کرنے والا ہے. اور جب تک یہ آزمائشیں نہیں آتی اس وقت تک اندر کی جو باتیں ہیں وہ کھل کر سامنے نہیں آتی. چنانچہ جب عام زندگی ہوتی تھی اس میں منافق مسلمانوں کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، نماز میں بھی آتے تھے، جماعت میں بھی شریک ہو جاتے تھے، اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس، لیکن ان کی خرابی اس وقت ظاہر ہوتی تھی جب جنگ میں جانا ہو. اب جنگ میں جب جانے کا وقت آتا تھا جہاد میں، اور یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں مصیبت آ سکتی ہے، شہادت ہو سکتی ہے، زخمی ہو سکتے ہیں یا اور کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اب یہ منافق بھاگتے تھے، طرح طرح کے جناب عذر ذکر کرتے تھے اور طرح طرح کی اپنی باتیں ذکر کر کے اس دین کے کام سے بچنا چاہتے تھے. اسی طرح جب خندق کھودی جانے لگی، غزوہ خندق، اس میں بھی یہی تھا کہ وہ سب صحابہ کھود رہے تھے مگر منافق چپکے سے غائب ہو جاتے تھے. اسی لیے قرآن نے ایک جگہ میں فرمایا کہ انما یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ولا یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. اسی طرح سورۃ النور میں آتا ہے انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يسبوا حتى يستاذنوا. مؤمن اجازت لے کے جاتے تھے کہ رسول اللہ فلاں کام ہے، ہم جا رہے ہیں، اجازت ہے. ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، جو اجازت لے کر جاتے ہیں وہی مؤمن ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور ایک اور جگہ میں ہے يَتَسَلَّلُونَ لِوَازَا، یاد ہے کسی ہے؟ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَازَا، اللہ کو معلوم ہے کہ کون چپکے سے کھسک جاتے ہیں. تو نفاق جو ہے وہ ظاہر ہوتا تھا کام کے وقت، جب دسترخوان ہوتا ہے سبھی جمع ہو جاتے ہیں، لیکن جب کام کا وقت ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کون مخلص ہے، کون حقیقت میں ہمارا ساتھ دینے والا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ محمد کی آیت نمبر 31 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمام مسلمانوں کو فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ کون تکلیفوں اور مصیبت کے وقت میں دین پر ثابت قدم رہتا ہے اور کون بھاگ جاتا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولنبلونکم اور ہم ضرور بالضرور تم سب کو آزمائیں گے حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین یہاں تک کہ ہم جان لیں یعنی دیکھ لیں کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے اور کون صبر کرنے والے ہیں ونبلو اخبارکم اور تاکہ تمہارے حالات کو ہم جانچ لیں آزمائش کر لیں تمہارے حالات کا ہم امتحان لے لیں نبلوا کا مطلب امتحان لے لیں ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون قرآن کہتا ہے ایک جگہ میں کہ ہم تمہیں شر اور خیر کے ساتھ آزماتے رہتے ہیں اور تم سب ہمارے پاس ہی آؤ گے تو یہ جو کبھی تکلیف پیش آئی اب جب تک راحت ہوتی ہے آدمی بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نیک ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مجھ پر برس رہی ہیں لیکن جب تکلیف آتی ہے اس وقت میں بھی آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق صحیح رکھے صبر سے کام لے اور دین پر جمع رہے اس وقت میں پتہ چلتا ہے کہ کون مومن صادق مخلص ہے اور کس کے دل کے اندر نفاق ہے اعذن اللہ من ذلک اس کو قرآن کہتا ہے ہم ضرور بالضرور تم سب کو آزمائیں گے حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ تم میں سے یہاں تک کہ ہمیں علم ہو جائے کہ تم میں سے کون مجاہد ہیں اور کون صبر کرنے والے ہیں ونبلو اخبارکم اور تاکہ تمہارے حالات کا ہم امتحان لے لیں اب یہ جو آ رہا ہے کہ تاکہ ہمیں علم ہو جائے تو ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے علم ہے کہ کون مومن صادق ہے کون منافق ہے تو یہاں علم سے کیا مراد ہے تو ہمارے طالب علم ساتھیوں کو معلوم ہے کہ اس سے علم ظہور مراد ہے اللہ تعالیٰ کو علم تو پہلے سے ہے بلکہ جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی ہماری سب چیزوں کا علم تھا کہ کیا ہوگا کیا کریں گے لیکن وہ علم ظاہر ہوتا ہے اس وقت جب واقعات پیش آتے ہیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں یہاں تک کہ ہمیں علم ہو جائے تو اس علم سے علم ظہور مراد ہے کہ ہمارا جو علم ہے وہ کھلی آنکھوں سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین یہاں تک کہ ہمیں علم ہو جائے کہ تم میں سے کون مجاہد ہیں اور کون صبر کرنے والے ہیں ونبلو اخبارکم اور تاکہ ہم تمہارے حالات کا امتحان لے لیں آگے آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدى لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالہ مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ادھر منافق ہیں کافر ہیں آپ یہ فکر نہ کریں یہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے فرما ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا وشاقوا الرسول اور جنہوں نے رسول کی مخالفت کی شاق یشاقق مخالفت کرنا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی من بعد ما تبین لهم الہدى جبکہ ان کے سامنے ہدایت ظاہر ہو چکی تھی لن یضر اللہ شیئا وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے وسیحبط اعمالہم اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ختم کر دے گا ان کے اعمال کو ختم کر دے گا کہ وہی دو مطلب ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ختم کر دے گا یعنی اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے گا اور یہ مطلب بھی ہے بس یحبط اعمالہم کہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر دیکھنے میں اگر وہ نماز پڑھتے ہیں یا کچھ اور نیکی کا کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ختم کر دے گا وسیحبط اعمالہم اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ختم کر دے گا آگے آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو خطاب کیا ہے اور خطاب کر کے ایک اہم دو حکم دیے ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو رسول کی بھی اطاعت کرو. اور دوسرا حکم ہے ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو. پہلے حکم تو آسان ہے اور اس کا مطلب بھی ہر ایک سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے. اور دوسری جگہ میں قرآن مجید میں یہ بھی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے گا اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے. اس لیے ہر عمل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے, اور جب آپ رسول کی اطاعت کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کر لی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو پہلا حکم تو یہ ہو گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو. دوسرا حکم ہے ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو, اپنے اعمال کو باطل مت کرو. اب یہ جو حکم ہے کہ اپنے اعمال کو باطل مت کرو, اپنے اعمال کو خراب مت کرو, اس کی تین صورتیں ہیں جو حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی لکھی اور مفسرین نے لکھی, لیکن حضرت مفتی صاحب نے ذرا بہت اس کو واضح کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر اور اجر عظیم عطا فرمائے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ پناہ میں رکھے کوئی آدمی مسلمان ہوا لیکن بعد میں وہ مرتد ہو گیا یا منافق ہو گیا, تو ظاہر ہے کہ جب وہ مرتد ہو جائے گا نعوذ باللہ من ذالک یا منافق ہو جائے گا تو سارے اعمال اس کے ختم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو, یعنی اپنے ایمان کی حفاظت کرو, اور دیکھو کفر و نفاق میں مبتلا مت ہونا, اپنے اعمال کو باطل مت کرنا. یہ پہلی صورت ہے ابطال اعمال کی کہ اپنے اعمال کو باطل مت کرو, یعنی دیکھو کفر کا اور نفاق کا راستہ اختیار مت کرنا ورنہ تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. دوسری صورت ابطال اعمال کی یہ ہے کہ ایک عمل کے لیے دوسرا عمل شرط ہو اور آدمی اس شرط کو پورا نہ کرے. جب شرط کو پورا نہیں کرے گا تو وہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا, عمل باطل ہو جائے گا. مثلا آپ کا نے نماز نہیں پڑھنی تھی لیکن آپ کسی کو دکھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تاکہ وہ دیکھے کہ میں نمازی ہوں اور نماز پڑھنی شروع کر دی, لیکن مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد یراؤن الناس ہے جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے. تو ایسی صورت میں جب آپ یا کوئی آدمی نعوذ باللہ ریا کے لیے کوئی نیک عمل کرے گا تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا, کیونکہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی وقت قبول ہوتا ہے جبکہ وہ 100% اللہ کے لیے ہو. اور مشہور حدیث ہے, آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنی ہوگی, کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین آدمیوں کا فیصلہ کیا جائے گا, ان میں سے ایک مجاہد ہوگا, ایک عالم ہوگا قاری ہوگا, اور تیسرا جو ہے وہ سخی ہوگا. تو مجاہد کو لایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا, تو مجاہد کہے گا کہ جی میں لڑا, لڑتے لڑتے میں نے اپنی جان دے دی آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت, تم جھوٹ بول رہے ہو, تم نے جان تو دی تھی مگر اس لیے دی تھی لیقال انک جریء, کہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے. اور حدیث میں آتا ہے حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ, اس لیے کہ اس نے جان تو دی تھی مگر ہمارے لیے نہیں دی تھی, لوگوں میں شہرت کے لیے دی تھی, اور لوگوں میں شہرت اس کی مل گئی. جب مل گئی تو اب یہاں کیا لینے آیا ہے؟ اس طرح عالم کو لایا جائے گا، قاری کو لایا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا، عالم قاری کہے گا کہ میں نے جناب دین کی یہ خدمت کی، یہ خدمت کی، اس طرح قرآن مجید پڑھا اور پڑھایا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کذب ہوتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام کیے تھے، لیکن لیقال انک قاری لیقال انک عالم، تو نے کام اس لیے کیے تھے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا عالم ہے، بڑا قرآن کا ماہر ہے، قرآن پڑھنے والا ہے. حدیث میں حکم ہوگا اس کو بھی جہنم میں لے کے جاؤ. اور تیسرے آدمی سخی ہوگا، اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو نے کیا کیا، وہ کہے گا آپ نے مجھے بہت پیسے دیے تھے، میں نے آپ کے راستے میں یہ خرچ کیا، وہ خرچ کیا، وہ خرچ کیا. اللہ تعالیٰ اسے بھی فرمائیں گے کذبت، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے جو یہ کیا تھا یہ مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ لیقال انک جواد لیقال انک سخی، اس لیے کیا تھا تاکہ تم لوگ یہ کہیں کہ تم بڑے سخی ہو. وقت قیل، اور وہ تو کہہ دیا گیا، پھر حدیث میں ہوگا اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ. اب دیکھو، نماز ہے، قرآن مجید کی محنت ہے، یا جناب سخاوت ہے، نیک اعمال ہیں، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ جو کام کیا جائے کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے. ما امرت قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین. مجھے حکم دیا گیا کہ میں جو کام کروں اللہ کے لیے کروں خالص. اور لوگوں کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ جو وہ اللہ کی عبادت کریں، بندگی کریں، نیکی کا کام کریں، وہ خالص اللہ کے لیے کریں. تو ابطال عمل کی دوسری صورت یہ ہو گئی کہ آدمی عمل تو کرے مگر اس عمل کے اندر نیت اس کی خراب ہو. جب نیت خراب ہوگی تو گویا اس نے اپنے عمل کو خود باطل کر دیا. دو صورتیں ہو گئیں. پہلی صورت یہ ہو گئی کہ نعوذ باللہ آدمی کوئی نیکی کا کام کرے، بعد میں کفر اور نفاق میں مبتلا ہو جائے، تو نیک عمل سب باطل ہو جائے گا اس کا. دوسری صورت یہ ہو گئی کہ نیک عمل کرے مگر اللہ کے لیے نہ ہو، لوگوں میں تعریف کے لیے ہو یا پیسے کمانے کے لیے ہو، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں باطل ہے، یعنی اس کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا. دنیا میں تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا لیکن آخرت میں اس کا ثواب نہیں ملے گا. اسی کی ایک تیسری صورت جو مختلف فی ہے بعض مسائل کے اندر، وہ یہ ہے کہ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. وہ یہ ہے تیسری صورت کہ آدمی جب تک عمل شروع نہ کرے اس کو اختیار ہوتا ہے. نفلی عمل میں انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ نفلی عمل کرنا چاہے تو کرے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے. لیکن جب نفلی عمل شروع کر دیا، اللہ اکبر کہہ کر دو رکعت نفل نماز شروع کر دی، اب حنفیہ اور مالکیہ رحمہم اللہ کے نزدیک آپ اس عمل کو باطل نہیں کر سکتے. یہ دو رکعت نفل تھی، اور نفل تھی اس وقت تک جب تک آپ نے شروع نہیں کی، لیکن جب آپ نے شروع کر دی تو اب ان دو رکعتوں کو پورا کرنا ضروری ہے. اور اگر آپ نے بیچ میں ان کو توڑ دیا تو حنفیہ اور مالکیہ رحمہم اللہ کے نزدیک یہ ابطال عمل ہے، اپنے عمل کو باطل کرنا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل مت کرو، اس لیے ان دو رکعتوں کو پورا کرنا ہوگا. البتہ اگر کسی نے پورا نہیں کیا، توڑ دیا، تو پھر کیا حکم ہے؟ تو حنفیہ مالکیہ کہتے ہیں قضا کرنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ نفل نفل تھی. لیکن لزم النفل بالشروع، جب آپ شروع ہو گئے اس میں، پھر اس وہ نفل آپ کے ذمہ لازم ہو گئی، اب آپ کو پوری کرنی ہو. فرض کیجئے کہ آپ نے یہ نیت کی تھی دل دل میں کہ میں آٹھ رکعت پڑھوں گا، آپ نے دو رکعت نماز شروع کی، دو دو کر کے پڑھنی تھی، اور بیچ میں آپ نے وہ توڑ دی کسی بھی وجہ سے، تو تھی تو یہ نفل، لیکن اب ان دو نفلوں کی قضا آپ کے ذمہ لازم ہوگی. وہ جو چھ کی نیت تھی، آٹھ کی نیت تھی، تو وہ چھ تو لازم نہیں ہوئی کیونکہ ان کو آپ نے شروع ہی نہیں کیا تھا، لیکن دو رکعت کو تو آپ نے شروع کر دیا تھا. یہ بھی سوال مقدر کا جواب ہے. یعنی محض نیت سے عمل لازم نہیں ہوتا, الا یہ کہ آدمی زبان سے نظر مان لے, وہ ایک علیحدہ صورت ہے. لیکن اگر نیت کے ساتھ ساتھ عمل شروع کر دیا تو جتنا عمل شروع کیا ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے. تو اس کی میں مثال دے رہا تھا کہ اگر کسی آدمی نے یہ نیت کی کہ بھائی میں مغرب کے بعد 8 رکعت پڑھوں گا یا 6 رکعت پڑھوں گا, لیکن نفل پڑھوں گا, لیکن اس نے 2 شروع کی اور توڑ دی اس کو, تو صرف 2 کی قضا اس کے ذمہ لازم ہوگی, باقی 4 کی قضا اس کے ذمہ لازم نہیں ہے کیونکہ شروع ہی نہیں ہوا. یہ بھی داخل ہے کس میں, ولا تبطلوا اعمالکم, میں کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو, اور جب کوئی عمل شروع کرو تو اس کو پورا کرو چاہے وہ نفلی عمل ہی کیوں نہ ہو. البتہ یہ مذہب حنفیہ اور مالکیہ کا, اور امامین جلیلین کبیرین امام ابو حنیفہ امام مالک رحمہ اللہ کا. البتہ امام شافی اور حنابلہ کہتے ہیں کہ نفل ہے, نفل تو نفل ہوتی ہے, تو آپ شروع کرتے یا نہ کرتے آپ کو اختیار تھا, اور شروع کرنے کے بعد اگر آپ نے توڑ دی قضا لازم نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ جب تک شروع نہیں کی آپ کو اختیار تھا, لیکن جب آپ نے شروع کر دی, اب قرآن یہ کہتا ہے سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ولا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو باطل مت کرو. اور حنفیہ مالکیہ شروع فی النفل کو قیاس کرتے ہیں نظر لسانی پر, شروع فی الاعمال کو قیاس کرتے ہیں نظر لسانی پر, کہ اگر کوئی آدمی زبان سے نظر مان لے کہ میرا چونکہ فلاں کام ہو گیا ہے اس لیے میں مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھوں گا, نظر مان لی, نظر مطلق ہو یا نظر معلق ہو, جب نظر مان لے گا تو وہ نظر اس کے ذمے لازم ہو جائے گی, اور وہ نفلیں پڑھنا اب نفل نہیں ہے اس کے لیے بلکہ وہ واجب ہے نظر کی وجہ سے. تو مالکی یا حنابلہ کہتے ہیں کہ جس طرح زبان سے نظر ماننے کی وجہ سے 2 رکعتیں لازم ہو جاتی ہیں اگرچہ وہ نفل تھی, اسی طرح جب کوئی آدمی عملاً شروع کر دے تو گویا اس نے اپنے اوپر نظر مان لی کہ یہ میں 2 رکعتیں پوری کروں گا, کیونکہ اللہ اکبر کہہ کر اس نے اس کو شروع کر دیا ہے, اب اس کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے. ان کو باطل نہ کرے, کیونکہ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو. یہ تو آیت نمبر 33 کا بیان تھا. آگے آیت نمبر 34 میں کافروں کا ذکر کیا گیا کہ یہ جو کافر ہیں جو کفر کر رہے ہیں اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں, اگر ان کو موت آئی, جب موت ان کی آئے گی اور یہ کافر ہی ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ ان کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا. چنانچہ فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لہم, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکا پھر وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے, ثم ماتوا وهم کفار, پھر ان کو موت آئی اس حالت میں کہ وہ کافر تھے, فلن یغفر اللہ لہم, ہرگز اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا, کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کی مغفرت نہیں کرتا, اس کے علاوہ ہر گناہ کی مغفرت ہو سکتی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا پھر وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے, ہرگز اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. آگے آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں بزدل مت بنا کرو, اور ہر وقت کافروں سے صلح کے چکر میں مت رہا کرو, صلح جائز ہے لیکن عزت کے ساتھ, اور ذلیل ہو کر کمزور بن کے اور دب کر صلح کی کوشش کرتے رہنا اس کی اجازت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فلا تہنوا وتدعوا الى السلم, تم بزدل مت بنو اور صلح کی دعوتیں مت دو, وانتم الاعلون, اور تم ہی سربلند ہوگے. واللہ معکم, اللہ تمہارے ساتھ ہے. ولن یتیرکم اعمالکم, اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کافر صلح کرنا چاہیں تو مسلمان کو بھی صلح کر لینا بہتر ہے, بجائے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا, اگر یہ کافر صلح کی طرف جھکیں آپ بھی صلح کی طرف جھک جائیے. لیکن کافر تو آپ سے لڑنے پر آمادہ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بھائی صلح کر لو صلح کر لو, یہ تو دب کر صلح ہوئی, اس کی اجازت نہیں ہے. اس کو قرآن کہتا ہے فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ, بزدل مت بنو, صلح کی دعوتیں صلح کی دعوت مت دو. وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ, اور تم ہی سر بلند ہوگے. واللہ معکم, اور اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے. ولن یتیرکم اعمالکم, اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ہلاک نہیں کرے گا. یہ جو فرمایا ولن یتیرکم اعمالکم, اس میں اشارہ کر دیا کہ مومن کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مومن کوئی عمل کرتا ہے اور دنیا میں پورا ہو جاتا ہے, نتائج بھی اس کے ساتھ حق میں آ جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مومن عمل کرتا ہے مگر نتیجہ اس کا کچھ نہیں نکلتا دیکھنے کے اندر, تو بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ختم نہیں ہونے دے گا. جو تم عمل کرو گے چاہے اس کا نتیجہ تمہارے حق میں نکلے یا نہ نکلے, اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکلا, اس کا ارادہ تھا ہجرت کا, لیکن راستے میں انتقال ہو گیا, تو اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ پورا ملے گا, حالانکہ نہیں جا سکا, وہ تھوڑی سی ذرا سا سفر کیا تھا وہ انتقال ہو گیا. وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اسی طرح فرض کیجئے آپ جہاد کی نیت سے نکلے لیکن شکست ہو گئی, کافر بہت تعداد میں تھے, آپ کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا, تو آپ کا کیا خیال ہے عمل ضائع ہو گیا؟ نہیں, عمل ضائع کیسے ہو گیا؟ جو جنت چلے گئے, جو شہید ہو گئے, وہ تو جنتی ہیں, اور جو زخمی ہو گئے یا دیکھنے میں ان کو شکست ہوئی, انہوں نے تو اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی, کوتاہی نہیں کی. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا. دنیا میں اگر نتیجہ نہ بھی نکلے, آخرت میں ضرور نکلتا ہے. اسی لیے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی حفظ کرنا شروع کر دے, بعض روایتوں میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اس کا حفظ مکمل کرا دیتے, تو اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتے. اس کو فرمایا کہ فلا تہنوا وتدعوا الى السلم, بزدل مت بنو, صلح کی دعوت مت دو. وانتم الاعلون, تم ہی سر بلند ہوگے. واللہ معکم, اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے. ولن یتیرکم اعمالکم, اور اللہ تعالیٰ ہرگز تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. آگے آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے. انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو, یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل ہے اور غفلت ہے. انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو, جوزی نیست, اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے اور غفلت ہے. لعب اور لہو, لعب کہتے ہیں کھیل کو, وہ کھیل کہ جو محض وقت گزاری کے لیے ہو تو اور اس کے کوئی ضروری نہ ہو تو وہ کھیل ہے, لیکن اس کھیل کی وجہ سے اگر کوئی حق ضائع ہونے لگے تو وہ لعب نہیں رہے گا بلکہ وہ لعب لہو بن جائے گا. لعب جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے برا نہیں ہوتا, لیکن لہو جو ہے وہ بہرحال گناہ ہے. آپ اگر فٹ بال کھیل رہے ہو, کرکٹ کھیل رہے ہو, تو یہ کھیل ہے, لعب ہے جی. ظاہر ہے اگر آپ فٹ بال نہ کھیلو یا کرکٹ نہ کھیلو تو کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی ہے جی. بہت سارے لوگ نہیں کھیلتے, آپ کھیل لو, چلو کھیل لو, تو یہ کھیل جو ہے یہ لعب ہے. لیکن اگر اس کھیل میں منہمک ہو کر آپ کی جماعت رہ گئی, اب یہ لعب نہ رہا بلکہ لہو بن گیا, اس نے آپ کو غافل کر دیا, نماز چھوٹ گئی, والدہ بیمار تھی, آپ نہ جناب اس کی مدد نہیں کی, کھیلنے چلے گئے, تو حق جب ضائع ہونے لگے تو وہ لعب تبدیل ہو جاتا ہے کس میں؟ لہو میں لعب تو پھر بھی کسی صورت میں جائز ہوتا ہے بعض حد تک، ایک حد تک، لیکن وہ لعب جب لہو کی شکل اختیار کرتا ہے اور غفلت ہو جاتی ہے تو وہ پھر گناہ بن جاتا ہے. اسی لیے لہا یلہو کے معنی ہوتے ہیں غافل ہونے کے. لہون اس کھیل کو کہتے ہیں جو انسان کو مقاصد اصلیہ سے غافل کرتے. اس کو قرآن کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے اور غفلت کی چیز ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا ثواب تمہیں عطا کرے گا. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور تم سے تمہارے اموال نہیں مانگے گا، اور اللہ تم سے تمہارے اموال نہیں مانگے گا. تو شروع آیت میں یہ بات ارشاد فرمائے کہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، کھیل تماشا ہے، کھیل غفلت ہے. کیونکہ آدمی مکان بناتا ہے، تجارت کرتا ہے، اور جب آنکھ بند ہوتی ہے لوگ اٹھا کے قبر میں پہنچا دیتے ہیں. پتہ چلا جو کچھ کرتا رہا سب کھیل ہی کھیلتا، ساتھ تو صرف اعمال گئے، باقی تو کھیل اور غفلت ہی ہوئی. دنیا کی زندگی تو صرف کھیل ہے اور غفلت ہے. اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اللہ تم سے تمہارے مال کا سوال نہیں کرتا. اب یہ جو آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اموال نہیں مانگتا، تو اس کے تین مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ سارا مال نہیں مانگتا، زیادہ زیادہ 2.5% مانگتا ہے، 97.5% پھر بھی تمہارے حوالے کر دیتا ہے، نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تم سے تمہارے اموال نہیں مانگتا، البتہ اللہ نے جو تمہیں اپنا مال دیا ہے اس میں سے کچھ مانگتا ہے. چنانچہ آپ جب پیدا ہوئے تھے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب آپ کی عمر 40 سال ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں اچھے خاصے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی ہم نے تمہیں اتنی رقم دی ہے، 2.5% اللہ کے راستے میں تو خیرات کرو، 97.5% چلو رکھ لو، اور تم نہیں دے رہے. تو اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اموال نہیں مانگتا، یعنی سارے نہیں مانگتا. یا یہ کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اموال نہیں مانگتا، ہاں اللہ نے جو اپنا مال تمہیں دیا ہے وہ مانگتا ہے. اور تیسری توجیہ یہ ہے کہ اللہ تم سے تمہارے اموال نہیں مانگتا، اپنے لیے نہیں مانگتا، تمہارے ہی لیے ہی مانگتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، وہ اللہ کے فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، تاکہ مصیبتیں دور ہوں، تکلیفیں دور ہوں. کیونکہ صدقے سے خطائیں معاف ہوتی ہیں، اللہ کا غضب دور ہوتا ہے، اور آخرت اچھی ہوتی ہے. تو اللہ تم سے تمہارے اموال نہیں مانگتا، یعنی سارے نہیں مانگتا. اللہ تم سے تمہارے اموال نہیں مانگتا، صرف وہ مال مانگتا ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. تیسری چیز، اللہ تم سے تمہارے اموال اپنے لیے نہیں مانگتا، بلکہ تمہارے ہی فائدے کے لیے تم سے مانگتا ہے کہ فقیروں کو دو، تاکہ تمہاری دنیا بھی درست ہو، آخرت بھی اچھی. آگے قرآن کہتا ہے کہ اللہ بہت تھوڑا مانگتا ہے، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں مانگتا، مسلمان بھائیوں کے لیے، فقراء کے لیے مانگتا ہے. حکم دیتا ہے کہ دو ان کو، اور وہ بھی سارا نہیں مانگتا، 100 میں سے صرف 2.5%، وہ بھی روزانہ نہیں، سال بھر میں صرف ایک مرتبہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تم سے سارا مال مانگے کہ جتنا میں نے دیا سب مجھے واپس کر دو، تو اللہ کو مانگنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ ہے، کیونکہ تم جب پیدا ہوئے تھے ماں کے پیٹ سے تو یہ مال و دولت لے کے تو نہیں پیدا ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں دیا ہے. اب اگر اللہ سارا بھی مانگ لے تو مانگ سکتا ہے، لیکن مانگتا نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ تم بخیل ہو اور تمہارے دلوں کے اندر بہت کھوٹ ہے. اس کو قرآن کہتا ہے اِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ، اگر اللہ تم سے اموال تمہارے مانگے، فَيُحْفِكُمْ، اور زیادہ مانگے، تبخلوا، تو تم بخل کرنے لگو گے، وَيُخْرِجْ أَزْغَانَكُمْ، اور اپنے اندر کا کھوٹ اللہ نکال دے گا، وَيُخْرِجْ أَزْغَانَكُمْ، اور اللہ ظاہر کر دے گا تمہارے کھوٹ کو. ہم بھی نیک ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی نیک ہیں، میں بھی نیک ہوں، لیکن نیکی بس 2.5% تک تو چلتی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سارا اللہ کے راستے میں دے دو، بڑا مشکل ہے یہ. اس وقت میں آدمی بخل کرنے لگتا ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ سارا مال خرچ کرنا جائز قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ جو زائد ہے وہ خرچ کر دو. یا سلون کا مانا ينفقون، یہ مسلمان آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، قل العف، آپ کہہ دیجئے جو زائد ہے تمہاری ضرورت سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، لیکن اپنا، بیوی بچوں کا، بوڑھے ماں باپ کا، جو تمہارا ہے ضروری ہے اس کو روک لو. قل العف، جو زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یسلکموہا، اگر اللہ تعالیٰ تم سے وہ تمہارے اموال مانگے، فیحفکم، اور زیادہ مانگے، تب خلو، تم بخل کرنے لگو گے، ویخرج اذغانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل کا کھوٹ نکال دے گا. آگے قرآن کہتا ہے اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہا کرو. ہا انتم ہا اولا، خبردار تم ہی وہ لوگ ہو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تمہیں پکارا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فمنکم من یبخل، تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے ہی جان سے بخل کرتا ہے. کیونکہ اللہ جو تم سے مانگتا ہے کہ ڈھائی فیصد ادھر دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ اللہ کے فائدے کے لیے نہیں، تمہارے فائدے کے لیے. ہا انتم ہا اولا، خبردار تم ہی وہ لوگ ہو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فمنکم من یبخل، لیکن تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه، اور جو بخل کرے گا وہ اپنی ہی ذات سے بخل کرے گا، خود ہی نقصان اٹھائے گا. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، تم لوگ محتاج ہو. جب اللہ بے نیاز ہے تم محتاج ہو، تو جو خرچ کیا جانے کا، خرچ کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، تم فقیر ہو. اور آگے آخر میں فرمایا کہ تمہارے پیسے کی تو اللہ کو کیا ضرورت ہوتی، اللہ کو تو تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے پیسے کی تو کیا ضرورت ہوتی، اللہ تعالیٰ کو تو تمہاری بھی ضرورت نہیں. اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، تمہارا اپنا نقصان ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں. بلکہ اللہ کو تمہارے پیسے کی تو کیا ضرورت ہوتی، تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تمہیں دنیا سے ختم کر دے، تم سے بہتر دوسرے لوگ لے آئے. تو فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، تم محتاج ہو. وان تتولوا، اور اگر تم نے منہ موڑ لیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو تبدیل کر دے گا جو تمہارے علاوہ دوسری ہوگی. ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ آنے والے لوگ تم جیسے نہیں ہوں گے، تم سے بہتر ہوں گے. معلوم ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے. اور بزرگوں نے لکھا کہ ایک آدمی کے پاس 100,000 ہے، وہ 1,000 خرچ کرتا ہے. ایک آدمی کے پاس 1,000 ہے، وہ 10 روپے خرچ کرتا ہے. ایک آدمی کے پاس صرف 100 ہی روپے ہیں، وہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے. سب برابر ہے، کیونکہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کر رہا ہے. البتہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اور اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے منہ موڑو گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا ایسی قوم کو جو تمہارے علاوہ کوئی دوسری ہوگی. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. اور روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ کوئی اور قوم کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو وہاں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا اگر عرب دین کے لیے کام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان عجمیوں سے دین کی خدمت لے لے گا. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں جب عربوں نے دین کا کام چھوڑا، عجمی لوگوں کو اللہ نے کھڑا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا. چنانچہ امام ابو حنیفہ بھی عجمی تھے، امام بخاری بھی عجمی تھے، امام ابن رازی، امام رازی جو بھی عجمی تھے. جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں امام بخاری عجمی ہیں، عرب نہیں تھے، اور امیر المومنین فی الفقہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ بھی عجمی ہیں. اس طرح تفسیر کے جو امام ہیں امام فخر الدین رازی وہ بھی عجمی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کسی قوم کی ضرورت نہیں ہے، وہ قوم اگر خدمت کرے گی اپنا فائدہ ہے اس کا، اور اگر وہ خدمت نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو وہ نعمت عطا فرما دیں گے، وہ دین کا کام کرے گی. تو فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑ لوگے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے علاوہ دوسری قوم کو تبدیل کر دے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. ایک مرتبہ ترجمہ پھر سارا سن لیجئے. بے شک جن لوگ جو لوگ اپنے پشت کے بل واپس پھر گئے جبکہ ہدایت ان کے سامنے ظاہر ہو چکی تھی، شیطان نے ان کے سامنے برائیوں کو مزین کیا ہے اور ان کو لمبی امیدیں دلائی ہیں. یہ اس وجہ سے کہ ان منافقوں نے ان کافروں سے کہا جو اللہ کے نازل کردہ آیات کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم بعض معاملات میں تمہارا کہنا مانیں گے، اور اللہ جانتا ہے کہ چپ کے کیا باتیں کر رہے ہیں. اس وقت میں کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کو موت دیں گے اور فرشتے مار رہے ہوں گے ان کے چہروں کو اور ان کی پشت کو. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیروی کی ایسے کاموں کی جنہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا، اور ان لوگوں نے اللہ کی رضامندی کو ناپسند کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ختم کر دیا. کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے چھپے ہوئے کینے کو باہر نہیں نکالے گا؟ اور اگر ہم چاہیں تو یہ منافقین آپ کو کھلی آنکھوں دکھا دیں، اور آپ ان کو پہچانتے ہیں ان کی علامات کے ذریعے سے، اور آپ ان منافقین کو ضرور بضرور بھی ضرور پہچان لیں گے ان کے گفتگو کے لہجے سے. اور اللہ تم سب کے اعمال کو جانتا ہے، اور ہم تم سب کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہمیں علم ہو جائے کہ تم میں سے کون مجاہد ہیں اور کون صبر کرنے والے ہیں، اور تاکہ ہم تمہارے حالات کا امتحان لے لیں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اور جنہوں نے رسول کی مخالفت کی جبکہ ہدایت ان کے سامنے ظاہر ہو چکی تھی، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ختم کر دے گا. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو باطل مت کیا کرو. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکا اور پھر کفر ہی کی حالت میں ان کی موت آ گئی، ہرگز اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. اے مسلمانوں، تم بزدل مت بنو اور صلح کی دعوتیں مت دو، تم ہی سر بلند ہوگے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا. یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو کھیل ہے اور غفلت ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا ثواب تمہیں عطا کرے گا، اور اللہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا، اور اگر اللہ تم سے تمہارے مال مانگے اور زیادہ مانگے تو تم تو بخل کرو گے اور اللہ تمہارے اندر کے کھوٹ کو نکال دے گا. خبردار، تم ہی وہ لوگ ہو جن کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتے ہیں وہ اپنے ہی نفع سے بخل کرتے ہیں، اللہ تو بے نیاز ہے اور تم ہی لوگ محتاج ہو. اور اگر تم منہ موڑ لوگے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو تبدیل کر دے گا جو تمہارے علاوہ ہوگی، اور وہ لوگ تم جیسے نہیں ہوں گے. دعا کر لیجئے. یا حیو یا قیوم برحمتک نستغفرک. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.